السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سورة البقرة آيات 186 قرآن کریم میں جن آیات میں رمضان شریف کا ذکر موجود ہے ان میں سے یہ ایک آیت ہے جس کی آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ظاہر بات ہے کہ کیوں کی ہے کیونکہ کل سے انشاءاللہ تعالی انگلستان میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے قرآن کریم نے رمضان سے متعلق جو مختلف روشنی ڈالی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم بات اس بابرکت مہینے سے متعلق یہ بیان فرمائی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا خدا للناس وبینات من الہدا تمام بنی نو انسان کے لیے ہدایت ہے وبینات من الہدا صرف اس میں عام ہدایت ہی نہیں بلکہ بہت کھلی کھلی اور غیر معمولی شان رکھنے والی ہدایت بھی موجود ہے والفرقان اور ایسی ہدایت ہے جو کھوٹے کھرے میں تمیز کرنے والی ہے سچ کو جھوٹ سے نکھارنے والی ہے روشنی کو اندھیروں سے ممتاز کر کے دکھانے والی ہے گویا ہدایت کا کوئی پہلو ایسا باقی نہیں جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو اور یہ ہدایت رمضان شریف میں اتاری گئی جیسا کہ پہلے بھی اس سے متعلق میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام قرآن کریم رمضان مبارک کے مہینہ میں ہی نازل ہوا اور مکمل طور پر ایک ہی مہینے میں اس مبارک کلام کا نزول ہوا بلکہ مراد یہ ہے اور یعنی بہت سی باتوں میں سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ رمضان مبارک میں اس وحی کا آغاز ہوا ہے اور پھر رمضان مبارک میں جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہوتا رہا اس کی باقاعدہ دہرائی ہوتی رہی اور ہر اگلے رمضان میں جب قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس وقت تک جتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی تھی اسے دہراتے تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع ہی سے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ترتیب کا ایک دور جاری تھا اور وہ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جا رہی تھی پھر آخر پہ جب قرآن کریم مکمل ہوا ہے تو جو رمضان بھی اس کے بعد آیا ہے اس میں مکمل قرآن کریم ایک ہی مہینے میں دہرایا گیا ایک تو یہ مطلب ہے اس آیت کا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے اب یہ بڑا ایک انوکھا اور عجیب سا مضمون ہے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دنیا جہان کے ہر قسم کے مسائل جن سے انسان کو دلچسپی ہو سکتی ہے یا دلچسپی نہ بھی ہو تو انسان کے لیے ضروری ہیں وہ بیان فرما دیے گئے ہیں تو انسانی مسائل پر جو کتاب محیط ہو اور اس کا کوئی پہلو بھی ادھورا نہ چھوڑے اس کے متعلق یہ کہنا کہ ایک مہینے کے بارے میں نازل کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس مضمون پر غور کرتے ہوئے میری توجہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ایک ارشاد کی طرف مبذول ہوئی، جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے یا دوسرے اعمال بجا لاتا ہے وہ اپنی خاطر کرتا ہے، لیکن روزے میری خاطر رکھتا ہے، اور روزے کی جزا میں خود ہوں. اس کے الفاظ میں ڈھونڈ رہا ہوں، بین ہی جن الفاظ میں، ہاں یہ ہے، یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اور صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل الصیام سے لی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں: روزہ کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے، صرف روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے میری توجہ جس ارشاد نبوی کی طرف مبذول ہوئی، وہ اپنی ذات میں بھی ایک مسئلہ پیش کر رہا ہے، اور خیال کو ایک دعوت دیتا ہے فکر کی کہ آخر یہ فرق کیوں دکھایا گیا ہے. ہر عبادت انسان کے اپنے لیے ہے اور صرف روزہ خدا کے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک انزل فیہ القرآن کا مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ وہ کیا فرق ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے باقی ساری عبادات کو یا حکم کی بجا آوری کو یا مناہی سے رکنے کو انسان کے اپنے لیے قرار فرمایا، اور روزے کی عبادت کو خالصتاً اپنے لیے مقرر فرمایا. اگر آپ غور کریں تو خواہ وہ عبادتیں ہوں یا بعض اعمال کے کرنے کے احکام ہوں یا بعض برائیوں سے رکنے کی مناہی ہو، رکنے کا ارشاد ہو، ان تمام امور کا بنی نوع انسان کے فائدے سے تعلق ہے، اور ایک بھی حکم ایسا نہیں جو زائد ہو ان معنوں میں کہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں لیکن محض خدا کی خاطر وہ بجا لائے. چنانچہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس کی حرمت توڑنے کے نتیجے میں انسان کو نقصان نہ ہو. جتنی چیزیں فرمائی گئی ہیں کہ تمہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں یا معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، وہ تمام کی تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہیں. تو اس حدیث نے ایک عظیم الشان مضمون ہمارے سامنے کھول دیا یہ غور کرنے کے لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں یا احکامات ہیں یا رکنے کے متعلق، بعض باتوں سے رکنے کے متعلق ارشادات ہیں، ان تمام چیزوں کا بنی نوع انسان کے فوائد سے تعلق ہے، اور جہاں بھی آپ ان میں سے کسی سے اعراض کریں گے، کسی حکم کو توڑیں گے، اس کی بجا آوری میں غفلت کریں گے، وہاں بنی نوع انسان کے لیے کوئی نہ کوئی دکھ کا سامان پیدا کر دیں گے. اس پہلو سے جب میں نے غور کیا تو میں حیران رہ گیا. ایک بہت ہی عظیم الشان تفصیلی مضمون ہے کہ قرآن کریم کے احکامات اور سنت نبوی کی تشریحات میں ایک ادنا سی چیز بھی ایسی معلوم نہیں ہوتی، معمولی سی چیز بھی، ادنا تو لفظ اس شان کے اوپر اطلاق ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم ظاہر میں چھوٹی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں ایسی دکھائی نہیں دیتی جس کو ترک کرنے کے نتیجے میں بنی نوع انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا. بس بنی نوع انسان کی جنت شریعت کی حدود میں رہنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جس وقت یہ جنت
اختیار کر لی جائے, نازل تو ہو جاتی ہے شریعت کے ذریعے, جب یہ اختیار کر لی جاتی ہے تو بنی نوع انسان کی سوسائٹی جنت بن جاتی ہے اور جنت نشان ہو جاتی ہے. بس وہ لوگ جو اپنے لیے اس دنیا میں جنتیں پیدا کرتے ہیں, یقیناً خدا تعالیٰ ان کے لیے اسی جنت سے کے مشابہ, لیکن اس سے بہت بہتر, متشابہ کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, اس جنت سے مشابہ لیکن اس سے بہت بہتر اخروی زندگی میں جنت کا سامان مہیا فرماتا ہے اور ان کے لیے جنت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تو مضمون ہے عام احکامات سے تعلق رکھنے والا. روزے میں وہ خاص کیا بات ہے جو اس کے علاوہ ہے؟ چنانچہ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے لیے جائز ہیں اور ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, وہ ساری چیزیں رمضان شریف میں خدا کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں. یعنی اگر وہ نہ بھی چھوڑی جائیں تو بنی نوع انسان کو ان کے انفرادی لحاظ سے یا اجتماعی لحاظ سے اور باہمی معاملات کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اگر رمضان نہ بھی ہوتا اور انسان جو اس تعلیم کے علاوہ اس کے بغیر بھی کلو وشربو ولا تصرفو پر عمل درآمد کرتے رہتے تو انسانوں کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا, کیونکہ اسراف کے ناچ کر کے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے انسان کھائے اور پیے اس کے فائدے کی چیز ہے. تو رمضان میں جو چیز اس نے چھوڑی وہ اپنی خاطر نہیں چھوڑی. ولا تصرفو کے تابع جو چیز اس نے چھوڑی وہ اس نے اپنی خاطر چھوڑی تھی. مثلا کھانا کھاتے کھاتے حد اعتدال سے گزر کر جو چیز وہ کھاتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو درست ہے لیکن حد اعتدال سے نہ گزرو. جب وہ ایک مقام پر آ کر اپنے ہاتھ روک لیتا ہے, مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے جب وہ کھائے تو بھوک روک کر, بھوک تھوڑی سی رکھ کر کھانا چھوڑ دے, اس حد تک نہ کھاتا چلا جائے کہ سیری ہو جائے اور پھر تبن اس کا دل کھانے سے پھر جائے, بلکہ ہمیشہ ایسی حالت میں کھانا چھوڑے کہ ابھی کچھ اشتہا باقی ہو. یہ ہے ولا تصرفو کی وہ تفسیر جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. نہایت ہی حسین تفسیر ہے اور علم طب کے لحاظ سے اس سے بہتر مشورہ انسان کو نہیں دیا جا سکتا کھانے پینے کے معاملات میں, کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جب ہم سیر ہوتے ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے, جبکہ ابھی بھوک باقی ہوتی ہے, ہمیں اپنی ضرورت کا کھانا مل چکا ہوتا ہے, اور جو درمیان کا وقفہ ہے تھوڑا سا اس میں جسم کو مہیا شدہ کھانا جو جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ مل تو چکا ہوتا ہے لیکن اس کی اطلاع جسم کے دوسرے نظام تک ابھی نہیں پہنچی ہوتی, اس لیے کہ وہ میٹھے میں تبدیل ہو کر دوسری بات چیزوں میں محلول ہو کر ابھی جسم کو پوری طرح یہ مطلع نہیں کرتا کہ ہاں تمہاری ضرورت پوری ہو چکی ہے. جب ایسی حالت میں انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہے تو تھوڑی دیر میں یہ تھوڑا سا جو وقت لگتا ہے اطلاعیں پہنچنے کا یہ مکمل ہو جاتا ہے, اور اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بھوکا نہیں اٹھا بلکہ میں پوری طرح سیر ہو چکا ہوں. اگر سیر ہو کر کھانا کھا لے, یعنی اپنی اطلاع کے مطابق جو براہ راست مل رہی ہے اس کو, تو دراصل وہ کچھ زیادہ کھا چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بوجھ پڑتا ہے طبیعت میں اور کسل پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اب سمجھتا ہے کہ میں کچھ دیر کام کے قابل نہیں رہا, یہ اس حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں ہے. بس اگر اس حکم کے اندر رہتے ہوئے, یعنی ولا تصرفو کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان روزمرہ کھانا کھائے تو ہرگز اس کے لیے نقصان کا موجب نہیں ہے. جب یہ بھی چھوڑ دے تو اپنے لیے تو نہیں چھوڑ رہا, خدا کی خاطر چھوڑ رہا ہے. اسی طرح روزمرہ کی عبادتوں کے لیے جو اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے موزوں اور مناسب ہے, اس کی بنیاد جسمانی صحت کے لیے بھی, اس کی روزمرہ کی عادات کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ لفظ صلات میں ورزش کا معنی بھی پایا جاتا ہے. آپ پانچ وقت جب وضو کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, حوائج سے فارغ ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کی ذات, آپ کی صحت پر ایک نمایاں اثر پیدا کر رہی ہوتی. پھر اس کے بعد عبادت میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, مختلف شکلوں میں جسم کو مروڑنا تروڑنا پڑتا ہے. جن لوگوں کو پانچ وقت اسلامی نماز کی عادت نہ ہو ان کے اعضاء میں کئی پہلوؤں سے سختی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ میں نے دیکھا ہے بعض نو مسلم جب آ کے بیٹھتے ہیں تو بڑی مصیبت پڑتی ہے بیچاروں کو. ایک ہاٹلے پول میں جب میں گیا تو ایک بوڑھے انگریز نو مسلم نے مجھے بتایا کہ میں نے جب اسلام قبول کر لیا اور میں نماز شروع کی تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ میں کیسے کروں گا. یعنی دل چاہتا تھا لیکن جسم میں یہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو موڑ سکے اور نماز کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو بدن میں پورے کرنے کے لیے جو لچک چاہیے وہ موجود نہیں تھی. لیکن اس نے بتایا کہ پھر میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کے نتیجے میں نہ صرف مجھے یہ طاقت مل گئی بلکہ اس سے پہلے کے جو آزار تھے وہ بھی دور ہو گئے. اس کے علاوہ میں نے بعض دوستوں کو بھی دیکھا ہے جب وہ نیا نیا اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے سجدے میں جانا, اتحیات بیٹھنا تو بہت ہی مصیبت بن جاتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بس یہ جو روزمرہ کی عبادت ہے ہماری, اس میں جسمانی صحت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اور وہ لوگ جو باقاعدہ وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کا حق ادا کرتے ہیں, سکون کے ساتھ ہر نماز کے جز میں ٹھہر ٹھہر کر نماز کو ادا کرتے ہیں, ان کی جسمانی صحت نہ نماز پڑھنے والوں کے نسبت ہمیشہ بہتر رہتی. بس ان سب امور میں جو عبادات بھی ہیں انسان کے اپنے فوائد موجود ہیں. پھر روزمرہ کی عبادات میں جس حد تک آپ نے جاگنا ہے آپ جاگ لیتے ہیں, اپنے آپ کو عادت ڈال لیتے ہیں, اور وہ جاگنا آپ کے لیے روزمرہ کے دوسرے فرائض ادا کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جب عبادت کے مفہوم پر آپ غور کریں تو یہ بہت وسیع مضمون ہے کہ عبادت کرتے وقت جو جو دعائیں آپ کرتے ہیں, جو جو آیات قرآنی آپ تلاوت کرتے ہیں, یا دیگر ارکان کو ادا کرنے کے لیے ہدایات پر عمل کرتے ہیں, ان سب کا آپ سے اور بنی نوع انسان کے فوائد سے براہ راست تعلق ہے. اور اگر آپ وہ نہ کریں تو شدید نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن رمضان کی زائد عبادتیں اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں, آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. قرآن کریم نے جو نماز کی رمضان کی زائد ذمہ داریاں ڈال دی ہیں وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر بھی بنی نوع انسان نہایت عمدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھا کر اپنی وقت کو گزار سکتے, اپنے معاملات کو سلجھاتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن رمضان نے کچھ زائد عبادتیں ڈال دی, زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ہی مہینے میں قرآن کریم کی بار بار تلاوت کی جائے. عام وقتوں میں یہ آپ کے لیے ضروری نہیں سمجھا گیا بلکہ ما تیسر من القرآن ہے, تھوڑا سا جتنا بھی میسر آئے تم قرآن پڑھ لیا کرو, کافی ہے تمہارے لیے. تو کافی ہونے کے بعد کی جو چیز ہے جس کے بغیر بھی آپ آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں وہ آپ محض خدا کے لیے کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو بعض دفعہ سارے سال میں بھی قرآن کریم ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی, رمضان کے ایک مہینے میں بار بار اس کا دور کرتے ہیں. پھر ایسے جائز حقوق ہیں جن کو آپ چھوڑتے ہیں محض خدا کی خاطر, اور ان کو چھوڑنا بنی نوع انسان کے لیے ضروری نہیں ہے.
مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہر بے سو کو پسند نہیں فرماتا, اونچی آواز سے سخت کلامی کو پسند نہیں کرتا, سوائے اس کے کہ کسی پر زیادتی کی جائے. اگر وہ مظلوم ہے اور اس پر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسی طرح اونچی آواز میں اس سے سختی سے کلام کرے اور اپنا بدلہ لے لے اگر وہ چاہتا ہے. عام حالات میں اگر یہ مضر بات ہوتی تو خدا اس کو روک دیتا. یعنی بنی نوع انسان کی حفاظت کے لیے, ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے بعض دفعہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی سخت کلام انسان کو کچھ نمونہ چکھانے کے لیے اسی قسم کی سختی کا معاملہ اس سے کیا جائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں جہاں کہیں سختی کی ہے وہاں اس حکمت کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ بنی نوع انسان کے معاملات کی اصلاح کی خاطر اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ دوسروں کے بھی احساسات ہیں, بعض دفعہ کچھ سخت کلامی سے بھی پیش آنا پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بد کلامی میں حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو عام حالات میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے. رمضان کے دنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ حق بھی چھوڑ دو, اور جب کوئی تم سے سختی کلامی کرے تو اس سے زیادہ کچھ نہ کہا کرو کہ میں تو روزے دار ہوں, خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا. بس خدا کے لیے رمضان کا ہونا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ 11 مہینوں میں زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جتنے احکامات تھے وہ اپنی ذات میں مکمل ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس مہینے میں بھی آپ ان پر عمل کرتے ہوئے وقت گزار لیتے تو بنی نوع انسان کو کوئی نقصان نہیں تھا. یہاں جو زائد آپ اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں وہ اپنی خاطر نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ زندگی اچھی گزرتی تھی. محض خدا کی خاطر زائد تحفے کے طور پر محبت کے رنگ میں, بس خدا سے محبت کا مضمون ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے. تمام ضرورت کی چیزیں ہماری پوری ہو گئیں لیکن پھر اس سے زیادہ کچھ کر کے ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ جتنی طاقتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان سب میں سے کچھ نہ کچھ اس کو لوٹاتے ہیں. وہ تمام ہماری تکالیف جن کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے عظیم الشان نظام بنایا ہوا ہے اور ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ جائز طریق پر ان تکالیف کو دور کریں, ہم کچھ عرصے کے لیے ان تکالیف کو دور نہیں کرتے بلکہ خود اپنے اوپر سہیڑ لیتے ہیں. غیر معمولی گرمی میں پیاس کو برداشت کرنا انسانی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ بعض دفعہ سخت مضر ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ روزہ انسان کے اپنے لیے ہے یہ غلط ہے. بعض صورتوں میں بھوک کا مسلسل برداشت کرنا اتنا مضر ہوتا ہے کہ جو ماہر ہیں معدے اور انتریوں کے ڈاکٹر, ان میں سے ایک ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج, وہ کہہ دیں گے ایسے لوگوں کو کہ تم روزہ نہ رکھنا بھائی, کیونکہ معدے میں السرز ہو جائیں گے, التهاب بڑھ جائے گا اور کئی قسم کی مصیبتیں پیدا ہوں گی. تو بعض ایسی باتیں بھی رمضان میں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے متعلق انسانی علم ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کی اپنی خاطر نہیں ہے. جو بہت موٹے اور اچھے معدے والے لوگ ہیں ان کو تو روزہ ضمناً فائدہ بھی دے دیتا ہے, لیکن عام آدمی جس کا جسم پہلے ہی ہلکا پھلکا ہے اور جس کو کچھ تکلیف بھی ہے معدے کی, زیادہ اس کا حساس معدہ ہے, اس کا روزہ رکھنا تو ایک مصیبت سے ہٹنے والی بات ہے. تو مختلف قسم کی ایسی رمضان آزمائشیں لے کے آتا ہے جن کے متعلق انسان عقلاً یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے, مگر خالصتاً للہ کرتا ہے. اس کے سوا ایک بھی عبادت نہیں جس کے متعلق آپ عقلاً یہ کہہ سکیں کہ ہمارے لیے مفید نہیں. جہاں جس حد تک وہ مفید نہیں ہوتی وہاں اس حد تک خدا رعایت دیتا چلا جاتا ہے, اور رمضان میں بھی ایک موقع پر جا کے رعایت فرما دیتا ہے. یہ فرما دیتا ہے کہ اچھا تم میری خاطر کرنا تو چاہتے ہو لیکن مجھے بھی تو تمہاری خاطر مقصود ہے,
इसलिए जहां सख्ती जरा हद से बढ़े वहां मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि अच्छा अब ना रखो, बाद में रख लेना, लेकिन रखना जरूर ताकि तुम्हें पता तो लगे कि मेरी खातिर आराम छोड़ना क्या होता है और मेरी खातिर भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करना क्या होता है। बस ये वो मजमून है जिसे कुरान करीम ने इस आयत में हमारे सामने पेश फरमाया और हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को हमारे लिए हल कर दिया कि ये वो ऐसा महीना है जिसमें जिसके बारे में कुरान नाजिल हुआ है। अब मैं इस मजमून को इसके साथ मुतल्लक करके बताता हूं। रमजान शरीफ के महीने में रोजमर्रा की इबादात और रोजमर्रा के इंसानी हकूक और रोजमर्रा की इंसानी जिम्मेदारियां अदा करने के अलावा खुदा से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तालीम का जो भी मेराज है वो बयान हो गया है और उस तालीम की आखिरी हदों तक इंसान अमल करता है। इससे बाहर दीन का कोई जुज बाकी नहीं रहता। रमजान शरीफ में हर इंसान अपने दीन की आखिरी हदों को छू रहा होता है। बस कुरान करीम की तालीम दर्जा कमाल तक बनी नौ इंसान को पहुंचाने के लिए जो कुछ पेश कर सकती है हर इंसान के लिए रमजान शरीफ में वो कुरान करीम की तालीम अपनी मुकम्मल सूरत में उसके सामने आ जाती है। बस रमजान के मुतल्लिक कुरान करीम के नाजिल होने का मतलब यह है कि रमजान में जो इंसान जिंदगी गुजारता है वो इंसानी जिंदगी की मेराज है और कुरान करीम तुम्हें अपने मेराज तक पहुंचाने के लिए आया है। इस पहलू से अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि हर शख्स का रमजान हर दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है और हर शख्स का मेराज अलग अलग है, लेकिन कुरान करीम हर शख्स को उसके मेराज तक पहुंचाने की कुदरत और इस्तेतात रखता है। अगर उससे आगे वो तालीम पेश करता है और इंसान उसको कबूल ना कर सके और आगे ना बढ़ सके तो इंसान का कसूर है। कुरान करीम में हर पहलू से इंसान की इंतहाई तरक्की के लिए जो कुछ मुमकिन हो सकता था उसके मुतालिक तालीम मौजूद है और चूंकि ये इंतहाई तरक्की रमजान शरीफ में हो सकती है और रमजान शरीफ ही में होती है और रोजों से इसका गहरा ताल्लुक है, इसलिए गोया कुरान करीम रमजान के बारे में नाजिल हुआ है, यानी एक दूसरे के साथ ये मुंतबिक हो जाते हैं। बाकी 11 महीनों के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते कि उनके बारे में नाजिल हुआ है क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी 11 महीनों में ऐसा रह जाएगा जो रमजान में होगा लेकिन उनमें मौजूद नहीं होगा। कुरान करीम के बाद पहलू रमजान ही में इंसान को मालूम होते हैं, उससे अलावा मालूम हो ही नहीं सकते। तो ये महीना दरअसल कुरान का मुतबादल है, यानी कुरानी तालीम अमली तौर पर जिस महीने में अपनाई जा सकती है ये वो महीना है। बस इस पहलू से इस आयत का मतलब ये बना कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरानु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये वो महीना है जिसके बारे में कुरान करीम नाजिल फरमाया गया और इस महीने में बैनो इंसान की हदायत और हदायत में से भी आला बय्यिनात और खुली खुली रोशन निशानात और फुरक़ान जो खोटे खरे में और जुल्मात और रोशनी में तमीज करने वाली चीजें हैं वो सारी नसीब हो सकती हैं। बस वो लोग जो आम हालात में 11 महीनों में सिर्फ पहली मंजिल पा सकते हैं यानी हुदल लिन्नास की मंजिल, रमजान मुबारक उनको आगे बढ़ाकर बय्यिनात मिनल हुदा में भी दाखिल कर देता है और फिर उससे आगे बढ़कर फुरक़ान की अजीम शान मरातिब भी अता फरमाता है। बस इस महीने की इस पहलू से गैर मामूली कदर की जरूरत है, मगर अफसोस है कि आम तौर पर लोग इस कदर इस महीने की कदर नहीं करते बल्कि वो समझते हैं कि महज भूख प्यास को बर्दाश्त कर लेना और कुछ देर के लिए
खाने पीने से रुक जाना, यही रमजान है। ये रमजान नहीं है, ये है जो इस आयत में बयान फरमाया गया है। रमजान कुरान करीम है, कुरान करीम की सारी तालीमात हैं, छोटी तालीमात भी और बड़ी तालीमात भी, मामूली नजर आने वाली भी और नहायत आला दर्जे की भी, फर्जी तालीमात भी और नवाफिल की तालीमात भी। इसलिए उन तालीमात में खुसूसियत के साथ रमजान में अमल करना जिनको इंसान आम हालात में तरक कर देता है और समझता है कि मैं उनके बगैर भी जिंदा रहूंगा, ये है रमजान। इसीलिए हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आता है कि अगर चाहे आप 11 महीने भी रमजान के अलावा भी हमेशा बेहद सखी होते थे, बेहद गुरबा की खिदमत करने वाले और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने वाले, मोहताजियों मोहताजों पर रहम और शफकत करने वाले और कसरत के साथ जरूरतमंदों को अता करने वाले होते थे, मगर रमजान के मुतल्लिक रावी बयान करते हैं कि यूं लगता था जिस तरह आंधी चल पड़ी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात की रफ्तार में रमजान में दाखिल होकर इतनी तेजी पैदा हो जाती थी जैसे सुबह की रफ्तार हवा चल रही हो लेकिन वो एकदम आंधी में बदल जाए। ये वो फर्क है जिसके मुतालिक कुरान करीम की आयत हमें मुतवज्जे कर रही है कि रमजान गोया कुरान का मुतबादल है। यूं तुम्हें रमजान में से गुजरना चाहिए गोया सारे कुरान में से गुजर गया, गोया कुरान करीम इसी महीने की खातिर नाजिल हुआ था। कुरान की सारी तालीमात पर इस महीने में अमल करने की कोशिश कर लो, क्योंकि आम महीनों में शायद तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। बस अगर कुरान करीम की सारी तालीमात पर इस एक महीने में अमल करने की कोशिश करनी है तो आप अंदाजा करें कि कितनी जिम्मेदारियां हमारी वसी हो जाती हैं और खुसूसियत के साथ नवाफिल की अदायगी की तरफ गैर मामूली तवज्जो की जरूरत पर सामने आती है। तभी मैंने गुज़श्ता रमजान में अहमदी ख्वातीन को नसीहत की थी कि अपने बच्चों को सिर्फ रोजे की आदत न डालें बल्कि सहरी खाने से पहले नवाफिल की आदत डालें, और मुझे मालूम हुआ बाज़ माओं की तरफ से इतला मिली, बाज़ बच्चों की तरफ से भी मिली कि हमें बड़ा मज़ा आया, हमने नवाफिल शुरू कर दिए हैं। मगर बिलअमूम मेरा यह तासुर है कि मगरबी दुनिया में जो अहमदी ख़ानदान बस रहे हैं उनमें बच्चों को तहज्जुद की आदत नहीं डाली जाती, और रमज़ान शरीफ ये नेमत लेकर हमारे सामने आता है, बहुत ही अच्छा मौका पेश आता है। रमज़ान शरीफ में जो हम सीखते हैं उसमें से कुछ हिस्सा बाकी सारा साल पे भी हावी हो जाना चाहिए। इस तरह मंजिल ब मंजिल रमज़ान शरीफ हमारा मेयार बुलंद करता चला जाता है। ये वो खुसूसियत के साथ नसीहत है जिसे आपको पेश नज़र रखना चाहिए। बस कल जब हम रमज़ान में दाखिल होंगे जिन अहमदी माओं तक मेरी आवाज़ पहुंची है या वालदैन तक या बच्चों तक बराह रास्त पहुंची है वो खुसूसियत के साथ इस बात को पेश नज़र रखें कि एक भी अहमदी दुनिया में ऐसा ना हो जिसको रमज़ान शरीफ में तहज्जुद की आदत ना हो। बाद लोग अपनी मर्जी की बात तो कबूल कर लेते हैं और जो ज़रा मुश्किल हो या मर्जी से बाहर हो वो उनको सुनाई नहीं देती। रमज़ान में असल में सहरी खाना रमज़ान नहीं है बल्कि सहरी से पहले रूहानी ग़िज़ा खाना यानी नफल पढ़ना असल रमज़ान है। लेकिन सहरी के मुतल्लिक भी हिदायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहूर खाया करो, इसमें बरकत है। चुनांचे एक दफ़ा एक बूढ़िया औरत के मुतल्लिक मालूम हुआ कि वो बाकायदगी के साथ उठकर सहरी खाया करती थी और रोज़ा कोई नहीं रखती थी। तो उससे किसी ने पूछा कि बीबी तुम ये सहरी खाने उठती हो, रोज़ा भी रख लिया करो। उसने कहा रोज़ा तो मुझसे रखा नहीं जाता मगर सहरी ना खाऊं तो काफ़ी नहीं हो जाऊं, कुछ तो बरकत लेने दो मुझे। लेकिन असल बरकत सहरी खाने में नहीं है, असल बरकत उन नवाफिल में है जो रात के वक्त उठ के खुदा के हजूर इंसान खड़े होकर अदा करता है
اور ان کا روزمرہ کی زندگی سے ایسا تعلق نہیں کہ ان کے بغیر انسان روحانی طور پر زندہ نہ رہ سکے, وہ محض خدا کی خاطر ہوتے ہیں. پانچ وقت کی نمازیں جو ہیں وہ بنی نوع انسان کے معاشرے, اس کے اخلاق, اس کی اندرونی صحت کی حفاظت کے لیے اس حد تک ضروری ہیں کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اپنے لیے کوئی روحانی بیماری مول لے لے گا, کسی عارضے میں مبتلا ہو جائے گا, کوئی کمزوری پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں. مگر اگر نفل نہ پڑے تہجد کے وقت تو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر پڑھے تو غیر معمولی فوائد ہیں. وہ فوائد کیا ہیں رمضان مبارک سے تعلق رکھنے والے, ان کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ, روزے کے علاوہ جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے اس کی جزائیں مقرر ہیں اور اس کے بدلے اس کو دیے جاتے ہیں, لیکن رمضان چونکہ میری خاطر رمضان سے گزرتا ہے, روزے رکھتا ہے, اس لیے رمضان کی نیکیوں کی جزا میں ہوں. کتنا عظیم الشان فرق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے حضور مناجات میں عرض کرتے ہیں, وہاں کے می خاں ہاں مستو نیز توئی, اے میرے آقا مجھے تو اور کسی ثواب کی حاجت نہیں ہے. وہاں کے می خاں ہم از تو نیز توئی, کہ میں تو جو تجھ سے چاہتا ہوں وہ تو ہی ہے, تو میرا ہو جا. بس جو شخص قرآن کے اعلیٰ مطالب کو پا لیتا ہے اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا اجر خدا ہو, اور خدا اجر بنانے کے لیے روزے رکھنا اور رمضان میں سے اس کے تمام مراتب, اس کے تمام فرائض اور نوافل کا خیال رکھتے ہوئے, ان کا حق ادا کرتے ہوئے اسے گزرنا, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر خدا جزا نہیں بنا کرتا. بس جب آپ رمضان سے اس طرح گزریں کہ خدا آپ کو مل جائے تو یہ وہ رمضان ہے جو سچا رمضان ہے. اگر رمضان سے اس طرح گزر جائیں کہ خدا کو پائے بغیر پھر دوبارہ عام مہینوں میں داخل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان دیکھا ہی نہیں. من شہد منکم فل یسم ہو یسوم ہو, جو شخص تم میں سے رمضان کو دیکھتا ہے وہ روزے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے روزے رکھے جس کی جزا میں ہوں, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. بس یہ وہ آخری فیصلہ کن مرحلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہر رمضان سے گزرنے کے بعد آپ کو خصوصیت کے ساتھ اپنے سامنے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ رمضان جس طرح آپ نے گزارا اس کی جزا خدا تعالیٰ ہے؟ کیا میں نے محسوس کیا ہے کہ اس رمضان کے بعد خدا میرا ہو گیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ملتا ہے, اور انکسار کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ محسوس ہوتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا یقیناً کہ خدا میرا ہو گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدا میرا ہو رہا ہے, تو پھر یقیناً آپ کا رمضان سچا ہے. ورنہ اس رمضان میں کوئی ایسی خامیاں ہیں کہ اسے عام مہینوں سے مختلف نہیں کیا جا سکتا. اس بات پر غور کرتے ہوئے ایک آسان حل میں نے سوچا ہے, وہ زیادہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا میرا ہو گیا ہے کہ نہیں. اگر آپ رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد بھی یہ سوچیں کہ آپ خدا کے ہو گئے ہیں کہ نہیں, تو اس کا جواب آپ آسانی سے پا سکتے ہیں, کیونکہ اپنے نفس کے حوالے سے یہ جواب ہے, ایک ایسی چیز کے حوالے سے جواب ہے جو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے, آپ کے ذاتی علم میں ہے, اس سے زیادہ کسی اور کے علم میں نہیں سوائے خدا کے. بس اگر آپ خدا کے ہو چکے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا یقیناً آپ کا ہو چکا ہے. اس لیے کسی فرضی خیالی اندازے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے روزمرہ کے حالات پر جب آپ غور کریں گے رمضان شریف میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا یکدم نہیں بنا کرتا کسی کا, اور نہ آپ خدا کی یکدم بنا کرتے ہیں. یہ تو ایک ایسا سفر ہے جو قدم قدم بھی کیا جاتا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ بھی اختیار کیا جاتا ہے, لیکن اس کی منازل معین طور پر طے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی, قطعی طور پر انسان کو معلوم ہوتا ہے. آپ جب خدا کے ہوں گے تو آپ کو وہ علامتیں معلوم ہوں گی جس کے نتیجے میں آپ خدا کے بن رہے ہیں. خالصتاً خدا کی خاطر آپ بعض اپنی کمزوریاں دور کر رہے ہوں گے, خالصتاً خدا کی خاطر آپ بعض نیکیاں اختیار کر رہے ہوں گے, اور اٹھتے ہوئے قدم معلوم ہوں گے. یہ اس میں کون سی اندازے اور فرض کی بات ہے کہ شاید میں ہو گیا ہوں یا شاید میں نہیں ہو گیا. آپ خدا کے بن رہے ہوں گے, آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ آپ خدا کے بن رہے ہیں, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس میں ادنا ذرہ بھی ایک شک کا نہیں ہے کہ جس جس معاملے میں آپ خدا کے ہو رہے ہوں گے اس اس معاملے میں خدا یقیناً آپ کا ہو رہا ہوگا. جب آپ خدا کے ہو جاتے ہیں تو اور خدا پھر آپ کا ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں اپنے بعض نشان ظاہر بھی فرماتا ہے, اپنی پیار کی بعض علامتیں ظاہر کرتا ہے. قطعی طور پر انسان اپنی ذات کے حوالے سے پہلے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہیں میں خیالی دنیا میں تو نہیں رہ رہا, لیکن اس کے بعد جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ روحانی رزق کے طور پر عطا ہوتا ہے, اور پھر سارا سال انسان رمضان میں سے گزر کر اس رزق کو کھاتا رہتا ہے. وہ پھر ایسی چیز نہیں ہے جو اپنا تعلق بعد میں آپ سے توڑ لے. بس کل جو رمضان شروع ہونے والا ہے اس میں ان مساحے کے پیش نظر دعا کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے, یہ رمضان ہم حقیقتاً خدا کی خاطر گزاریں اور اس کے نتیجے میں خدا ہمارا ہو جائے. اور اس میں یہ پیغام مضمر ہے کہ تمہیں خدا کا ہونا پڑے گا اس رمضان میں, اس کے بغیر خدا تمہارا نہیں ہو سکتا. اس شان کے ساتھ اگر ہم ساری جماعت احمدیہ اس رمضان سے گزر جائے تو اس سے بہتر اگلی صدی کا پہلا رمضان آپ نہیں منا سکتے. سب کچھ آپ کو مل گیا, وہ وعدے جو 100 سال کے بعد پورے ہونے ہیں, جن کی خوابیں آپ دیکھتے ہیں, یا 1000 سال کے بعد پورے ہونے ہیں, یا 10,000 سال کے بعد پورے ہونے ہیں, آپ کی ذات میں اس دن پورے ہو جائیں گے جس دن آپ خدا کے ہو چکے ہوں. جب سب کچھ آپ کا ہو گیا پھر موجے ہی موجے ہیں, پھر آپ کو اور کیا ضرورت ہے. پھر ہوں یا نہ ہوں اس سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے, آپ کو یقین ہے کہ وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے, لیکن آپ اس لحاظ سے ان سے ضرور بے نیاز ہو چکے ہوں گے کہ آپ نے اپنی ذات میں وہ وعدے پورے ہوتے دیکھ لیے ہوں. بس یہ وہ اہم رمضان ہے جس کے لیے میرے دل میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح جماعت کو یہ بتا دوں کہ اس اگلی صدی کے پہلے رمضان میں آپ نہ اس رمضان کو ختم ہونے دیں جب تک آپ کا وجود اپنے لیے ختم نہ ہو جائے اور خدا کے لیے نہ ہو چکا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس شان کے ساتھ خدا آپ کا بنتا ہے اور کس شان کے ساتھ دنیا پھر آپ کے سچائی کے تحت اقدام بچتی چلی جاتی. کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی, کوئی پہاڑ کی بلندی نظر نہیں آئے گی, آپ کے قدموں کے نیچے بلندیاں ہوں گی, آپ کے قدموں کی برکت سے زمین کی چوٹیاں بنائی جائیں گی. آپ وہ ہوں گے جو بلندیاں عطا کرنے والے ہوں گے, آپ بلندیاں مانگنے والے نہیں رہیں گے. بس خدا کرے کہ آپ کو اور مجھے اس قسم کا رمضان نصیب ہو جس کے بعد خدا ہمارا ہو جائے. جب خدا ہمارا ہوگا تو خدا کی دنیا پھر ہماری ہی ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.